www.darsequran.com.
فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور خالق اپنی مخلوق کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. ہم تو خود سارے مخلوق ہیں، ہم ایک دوسرے کو جتنا ہی سمجھنے کی کوشش کریں، نفسیاتی لحاظ سے، طبی لحاظ سے نہیں سمجھ پاتے، نہیں سمجھ سکتے. ہماری معلومات محدود ہیں، ہمارے وسائل محدود ہیں. میرا اپنا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میرا کہ اللہ نے روٹی لگائی ہوئی ہے، ورنہ کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا، صرف اللہ نے روٹی لگائی ہوئی ہے کھا رہے ہیں. تو یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، 100% حق ہے. ہاں، خالص یہ دعویٰ کر سکتا ہے، لا یخفا علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. وہ یہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے ایک ذرہ بھی اوجھل نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. ایک ایٹم سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہے تو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے اوجھل نہیں. اور یہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، وہی عالم ماسل بر بل صاحب، کہ کائنات میں بحر بر میں، ہوا الاؤ میں، پانیوں میں، خشکیوں میں کیا ہے، وہ صرف اللہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے. یہ عالم ہمارے جسل اور زمین کے اندر، ہمارے یخر زمین ہے زمین کے اوپر، سما آسمان کے نیچے، ہمارے آرویہ آسمان کے اوپر، یہ ساری کل کائنات ہے. اور اس پر اللہ کا دعویٰ ہے کہ تیرا اللہ سب کچھ جانتا. کوئی ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری چیزوں سے غافل نہیں ہو جاتا. آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹر ساری چیزوں سے غافل ہوتا ہے، پھر اسی میں لگا ہوتا ہے. اور بادشاہ ایک مہم میں لگ جائیں تو دوسری سے غافل ہوتے ہیں، ایک ہی ان کو کافی ہو جائے. اللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، ایک چمچے اور ایک مچھر اور ایک چکنگے اور ایک پروانے اور ایک چیڑیوں کے نظام کو جیسے وہ چلاتا ہے، اسی وقت میں وہ شیروں اور ہاتھیوں اور چیتوں اور گینڈوں تو نظام کو چلا کر، اسی وقت وہ عقاب کے، فرشتوں کے، آسمانوں کے، ہواؤں کے، فلاؤں کے نظام کو چلا کر، کسی چیز سے، کسی پل، کسی لمحے، اسی غفلت میں ہے. وہ ہے نا آسم این نہ معصوم، تم جہاں ہوگے تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ تصور گناہ سے روکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتی، مرد ہو عورت ہو، گناہ سے روکنے کا ایک ہی تصور ہے، وہ ہوا معافم، اللہ ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ تصور جتنا طاقتور ہوتا چلا جائے گا اتنا انسان گناہوں سے ہٹتا چلا جائے گا. باقی حکومت نہ تمہوں پہ محکمے بنائے گی نہ تو ایک ہی جگہ دو بدیانت کٹھے ہو جائیں گے، تو تیسرا محکمہ بنائے گی تو تین کھانے والے ہو جائیں گے، چوتھا بنائے گی چار کھانے والے ہو جائیں گے، نظام وہیں رہے گا. ایک تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ بڑا طاقتور ہے، اور یہ پل پل کا مجھے اسے حساب دینا ہے. یہ ایک طاقتور تصور ہے جو مجھے آپ کو لگام دے سکتا ہے، اور کوئی چیز ایسی مجھے انسان کو لگام دے سکتا. اللہ کے قدرت اور حیبت اور کبریائی اور جلال اور جبروت کا تصور، اس کا نام ایمان ہے. یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک شخص مدھم ہے، مانگ ہے، اور بہت بڑی مخلوق ہے جو اس سے محروم ہے. جو ایمان کا ہم اور آپ دعویٰ کرنے والے ہیں، ہمارے پاس اس کے دھندلے نقوش ہیں، ہم میں اتنی جان نہیں ہے کہ ہمارے اٹھے ہوئے قدموں کو روک لیں یا ہٹا دیں اور اللہ کے امر پر جما دیں اور نافرمانی کو کھینچ کے روک لیں. ہمارے پاس ایمان کی وہ طاقت نہیں، وہ سرمایہ نہیں. تو اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا طاقتور شہنشاہ ہے، خالق ہے. اس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، اور تصویر کے دو رخ دکھائے، احسن تقویم اور اسفل اساسلین. تو انسان ایک وقت میں سب سے اعلیٰ ہے اور اسی وقت میں سب سے سخت ہے، ایک وقت میں سب سے قیمتی ہے اور اسی وقت میں سب سے زیادہ سستا اور گھٹیا ہے. یہ صورت انسانی تاریخ کو پوری طرح سمیٹ کر چند لفظوں میں ہمارے آگے پوری تصویر سوچ کر رکھ لیتے ہیں. انسان کے بننے میں ایک اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو استعمال کیا ہے, ایک روح کو استعمال کیا. روح ہمارے سامنے ہے, اس کا علم اللہ کے پاس ہے. جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا تو انہوں نے ہمیں آگے بتایا نہیں, اسے اپنے سینے میں رکھا. اس علون کان روح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کے بارے میں ہم نے تمہیں کچھ نہیں دیا, تمہاری سہن سے بالا تر یہ نظام. تو دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ایک جسم ہے ایک روح ہے. اور روح کی وجہ سے مجھے تارک زمین کہا جا رہا ہے اور نہیں مسلم کہا جا رہا ہے. جب روح نکل جائے گی تو یہ سارے ٹائٹل ہٹ جائیں گے اور ایک لفظ آئے گا میت. عورت ہو مرد ہو, سارے ٹائٹل ہٹا کر میت کا لفظ اوپر چسپاں کر دیا جائے گا. تو یہ نقل حرکت, یہ ساری تعمیر, یاد کا جمع ہونا, یہ اس کے پیچھے روح کی طاقت ہے جو متحرک ہے. اسے نکال لیں تو آپ اور ہم اور سب میت بن جائیں. تو کچھ چیزیں ہیں جو روح کی ضرورت ہیں, کچھ ہیں جو جسم کی ضرورت ہے. جب اس میں انسان انبیلنس ہوتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے. بیماری اور صحت اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے. انسان جب سے پیدا ہوا ہے وہ بیمار بھی ہوتا ہے, وہ صحت مند بھی ہوتا ہے, وہ خوش بھی ہوتا ہے, غمگین بھی ہوتا ہے. یہ اس کی زندگی کے لازمی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بنا دی, کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسی چیزیں پیدا فرما دیں جن کو استعمال کرو تو اللہ شفا دے دیتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو استعمال کرو تو بیماری آ جاتی ہے. اور کچھ بیماری اور وہی مرض ہوتا ہوا یا شکین تعلق اس کا اوپر سے. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد اٹھا تو انہیں اللہ سے عرض کی میرے پیٹ میں درد. تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ریحان کے پتے لے کر اس کو رگڑ کر اور اس کو پانی ڈال کر پی لو. ریحان کو ہم نیازبو کہتے ہیں, نیازبو جو ہماری لگی ہوتی قبری. تو انہوں نے اس کو رگڑ کے پانی ڈال کے تو پی لیا, ٹھیک ہو گیا. کچھ دن گزرے تو پھر پیٹ میں درد ہوا. تو اب اللہ سے نہیں پوچھا, خود ہی جا کے پتے لیے ان کو اگر رگڑ کے اس کا وہ شربت سوانا کے جو پیا تو درد زیادہ ہو. تو الگ الگ سے پوچھنے لگے یا اللہ یہ تو درد زیادہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے تو نہیں پوچھا تھا, شفا تو تیرے اللہ کا امر ہے, نیاز دو میں تو شفا نہیں ہے. پہلے تو نے پوچھا میں نے ڈال دیا, اب نہیں پوچھا نہیں ڈالی. تو بیماری اب تو انسان کے ساتھ ہے, دنیا امتحان کی جگہ ہے. لہذا یہ اپنے اس کو اللہ تعالیٰ نے جانور کی طرح پابند نہیں کیا. جانور کو دیکھیں اس کے مزاج سے جو موافق چیز ہے وہ آئے گی تو کھائے گا, مخالف چیز جتنی مرضی اس کے آگے رکھ دیں وہ منہ ادھر کر لیں. اب گائے کے آگے بھینس کے آگے بڑا اچھا پلاؤ پکا کے رکھیں وہ منہ بند کر لے, وہ کہے گی میرا پرہیز. اس کے آگے آپ گھاس رکھیں وہ آرام سے کھانا شروع کر دیں. بلی کے آگے آپ گھاس رکھیں وہ منہ نہیں لگائے, گوشت رکھیں ہڈی رکھیں وہ لپک کے اٹھائے. ان کے اندر ایسا طاقتور سسٹم ہے کہ اس کے خلاف جاتی سر نہیں سکتی. اب شیر کو گوشت دھو کے دیں, دھو کے تو وہ منہ بھی نہیں لگائے, اور خون میں لکھڑا ہوا تو ایک دم اس سے بھگوتا مارے. ہمارا بس صاف کرو, تو خون صاف کرو, کھیچڑی صاف کرو. اور شیر کو آپ دھو کے گوشت اس کے سامنے رکھ دیں, دیکھے گا بھی خون میں لکھڑا ہوا, اس میں خون کی بدبو رکھی ہوئی ہو, تو ایک دم اسے اٹھائے. تو ان کے اندر اتنا طاقتور یہ نظام ہے کہ اس کے خلاف کرتے ہی نہیں. لیکن انسان سب کچھ جاننے کے باوجود غلط بھی کرتا ہے, ٹھیک بھی کرتا ہے. شوگر کا مریض ڈاکٹر بھی ہوگا نا, سامنے آئی مٹھائی تو ضرور ہاتھ ڈالے. سارا دن وہ لوگوں کو کہتا ہے میٹھا نہیں کھانا, میٹھا نہیں کھانا. جب اس کے سامنے آئے گا وہ ضرور اٹھائے. ہمارا بھائی خود دل کا ڈاکٹر ہے, سگریٹ نہیں پینے, سگریٹ نہیں پینے, رات کو خود بیٹھا پی رہا ہوتا ہے. بھائی ایسی پی جانا ہے شوگر. سارا دن مریضوں کو روکنا, اس سے ڈرنے پینا ہے اور اس کے نقصان بچانا, اور آپ کو خود درد کو پینا ہے. یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ اپنے علم کے خلاف کرتا ہے, کیونکہ یہ امتحان میں ہے. یہ مضر اور مفید جانتا ضرور ہے, پر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی باندھ دیا جیسے جانوروں کو باندھ کے رکھ دیا, جیسے باقی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے باندھ کے رکھ دیا. آپ ان کے علم کے خلاف ان سے نہیں کروا سکتے, وہ ہمیشہ اپنے علم کے مطابق کریں. ہم اپنے علم کے مطابق بھی کرتے ہیں, خلاف بھی کرتے ہیں, دونوں طرح کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں خیر اور شر کے بیچ میں آزمایا جا رہا ہے. لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کون اچھا عمل کرتا ہے؟ یہ نظر بے باک بھی ہو سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں. یہ نظر حیا کا سرما بھی لگا سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں. ان نظروں میں آوارگی بھی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں. اس میں حیا بھی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں. یہ اوپر ایک نظام چل رہا ہے وغیرہ، یا عالم فاحنۃ الاعین وما تخفی الصدور. کوئی تو نہیں جو اگر میں دیکھ رہا ہوں تیری آنکھ کہاں گئی اور کیوں گئی، اور تیرے دل میں کیا پیدا ہوا تھا یہ تیرا رب خوب جانتا ہے. تو یہ جو جسم ہے اس کی بھی ضرورتیں ہیں، اور روح ہے اس کی بھی ضرورت. تو یہ جو سورت کی شروع ہو رہی ہے، والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. ان کا قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اس کا تعلق ہے جسم کے ساتھ. پھر اللہ نے قسم کھائی ہے وطور سینین وہذا البلد الامین، ایک سور سینا جہاں تورات اتری، اور ایک بلد امین جہاں قرآن اترا. اس دو کی قسم کھائی ہے، اس کا تعلق ہے روح کے ساتھ. یہ چار چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت بنایا، سب سے حسین بنایا ہے. پھر اسی انسان کو اسفل الساقلین بھی، ثم رددناہ اسفل الساقلین، پھر یہی جو سب سے اعلیٰ ہے یہ اسفل الساقلین بھی بن جاتا ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے عمل کیے. تب یہ دو چیزیں ہیں، کیونکہ جسم پہلے آتا ہے روح بعد میں ہے، جسم پہلے بنتا ہے روح بعد میں آتی ہے. تو جسم کی غذا کو پہلے ذکر کیا ہے، وہ تین وہ زیتون. یہ سارا علم طب ہے، یہ ساری میڈیکل یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو اعلیٰ ترین چیزوں کی قسم اٹھائی. پکوڑے کی قسم نہیں اٹھائی، سموسے کی قسم نہیں اٹھائی، پراٹھے کی قسم نہیں اٹھائی، انڈے کی قسم نہیں اٹھائی. وہ تین وہ زیتون، یہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون. اور طب نبی نے انجیر اور زیتون کے بے شمار فوائد لکھے پڑے ہیں. اگر آپ کو طب نبوی مل جائے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ اس کو ضرور پڑھیں، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. ایسی کیونکہ اللہ کے نبی کی طب بھی تو وہی کے ساتھ تھی، آپ کے تجربوں پر تو نہیں تھی، تو وہی پر تھی، لہٰذا وہ تو بے خطا ہے، کیونکہ کسی قسم کی خطا نہیں ہے. پر ایک علامہ راہبی کی ہے طب نبوی، تو اس میں ایک چارٹ تھا کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کے کھایا جاتا تھا اور کس چیز کو کس چیز کے ساتھ نہیں ملانا. اس کا ترجمہ میں نے ابھی تک کسی کا نہیں دیکھا، وہ غیر معروف کی کتاب ہے، مجھے بھی وہاں سے ملی تھی مدینہ منورہ سے، اس میں لے کر آیا تھا. تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا کہ یہ غذا کا چارٹ ہے طب نبوی. تو وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اس کے مطابق اپنی غذا کا شیڈول بنائے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے الہام تھا، وہ یہ نہیں سکتا تجربہ کرتے کرتے تھی اور یہ غذا تھی. تو وسیم و زیتون ان دو کا تعلق جسم کے ساتھ، اس میں اللہ کی طرف سے یہ اشارہ بھی ہے کہ غذا کو جتنا خالص کھایا جا سکے اس کا اہتمام کیا جائے، اور غذا جتنی مفرد ہوگی اتنا زیادہ مفید ہوگی. جتنا اس میں مرکبات کٹھے ہوتے جائیں گے، اور دسترخوان سجتا جائے گا، بس 10 قسم کے کھانے پڑے ہوں، 10 قسم کی چیزیں پڑی ہوں، تو اتنا یہ جسم پر بوجھ بڑھتا جائے گا، اور جسم کے اوپر یہ ظلم عظیم ہوگا. جب اس کو آپ خاص طور پہ رمضان آ رہا ہے تو افطاری میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں آپ دسترخوان پر دیکھتے ہیں، تو جو پکوڑے ادھر، سموسے ادھر، کھجوریں ادھر، دودھ سوڈا ادھر، پیپسی ادھر، پیس، یہ سارے کھا کے پھر تراوی میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کبھی پڑھنے نہیں جان رہی ہوں. اب 10 پیر تو اندر ڈال لیا تو پڑھی کٹ جائے. تو وسیم و زیتون میں پورا ایک میڈیکل کا باب ہے، وہ آپ لوگوں کی لائن ہے، اس کو آپ لوگ، میں سر سر قرآن سے آپ کو اشارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ غذا کا استعمال صحیح ہو، اور غذاؤں میں اچھی غذا کا انتخاب کرو. ہمارے نبی ساری زندگی باسی سالن نہیں کھایا، باسی روٹی نہیں کھائی، یا تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ. ایسا نہیں کہ آپ نے رات کا سالن صبح کھایا ہو، صبح کو سالن رات کو کھایا، ایسا کبھی نہیں ہوا، یا تازہ کھایا ہے یا فاقہ پیا. تو اس کے بعد ہے وطور سینین وہذا البلد الامین، اس دو کا تعلق ہے انسانی روح کے ساتھ پورے سینہ پہ تورات اتری اور بدلے بلد امین پر قرآن اترا. یہ دونوں چیزیں روح کی پہلی کتاب تورات ہے اور آخری کتاب قرآن ہے. تو پہلی اور آخری کو ذکر فرما کر چاروں آسمانی کتابوں کو جو اللہ کا علم ہے اس کو روح کی سزا بتایا گیا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چاروں کتابیں قرآن میں آ چکی ہیں. آپ نے کہا اوتی تل مسانی مکانت تورات, مجھے تورات کے بدلے میں اللہ نے سورت فاتحہ عطا فرمائی. سورت فاتحہ سات آیات ہیں اور یہ سات آیات میں اتنی وہ سات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر کروں تو ستر اونٹوں پر لادی جائے, ستر اونٹوں پر سورت فاتحہ کی تفسیر لادی جائے. یہ اتنا مفصل مضمون ہے. تو ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے اور بسم اللہ کی با پر بولنا شروع کیا, صرف با, اور عشاء سے شروع ہوئے اور فجر کی اذان ہو گئی اور ابھی با کی تشریح چل رہی تھی. اتنی تفصیل اس میں موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا مجھے تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ ملی اور انجیل کے بدلے میں سورت مائدہ ملی ہے اور زبور کے بدلے میں حامیم کی سات سورتیں ہیں جو چھبیسویں پارے سے پچیسویں پارے سے شروع ہوتی ہیں, چوبیسویں سے چوبیسویں سے چلتی ہیں اور وہ چلی جاتی ہیں اٹھائیسویں پارے تک آتی ہیں. یہ سات سورتیں اکٹھی چلتی ہیں حامیم 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 کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا زبور کے بدلے میں حامیم ملی. تو چار تین کتابیں سات سورتوں میں جمع ہو, نو سورتوں میں, سورت فاتحہ تورات کے بدلے میں, سورت مائدہ انجیل کے بدلے میں اور حامیم کی سات سورتیں زبور کے بدلے میں, باقی قرآن کے ذریعے سے آپ کو عزت ملی. تو اب روح کی غذا یہ قرآن ہے, روح کی غذا یہ اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا علم ہے. یہ اگر جسم کو نہیں ملے, روح کو نہیں دیں گے تو یہ بیمار ہو جائے. جیسے جسم کو غذا نہ ملے تو وہ بیمار ہو جاتا, اسے زیادہ کھلاؤ تو بیمار, اور کم کھلانا شروع کر دو ضرورت کے مطابق نہ دیا جائے تو بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو جسم کی بیماری پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی. بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے, بیماریوں پہ معاف ہوتے. ایک دن بخار آ جائے ایک سال سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا, سر میں درد ایک دن ہو جائے ایک سال سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا, اور اگر روح بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ لو مردت ارواحکم وصحت ابدانکم, اگر تمہارے جسم تو ہو گئے صحت مند اور تمہاری روحیں ہو گئی بیمار, تو لکنتم احون علی اللہ من الجولان, تو تمہاری حیثیت اللہ کے دربار میں گندگی کے کیڑے سے بھی حقیر ہو جائے. جسم مضبوط ہو تو روح کمزور ہو. لو صحت ابدانکم وہ مریضت ارواحکم, تمہارے جسم مضبوط ہو گئے اور روحیں تمہاری کمزور ہو گئیں تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ حقیر ہو جاؤ. اور فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. یکسبون یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے تھے ان کے دلوں میں مرض تھا, ہم نے اس مرض کو بڑھا دیا. مرض کا جو لفظ ہے مرض, مریض کہتے ہیں, مریضہ کہتے ہیں اس زمین کو جو بنجر ہو جائے. اصل مرض کا مطلب بیماری نہیں, اس میں استعمال ہوتا ہے. مرض کا اصل مطلب ہے بنجر زمین. جیسے بنجر زمین بیکار ہو جاتی ہے تو بیمار آدمی بیکار ہو جاتا ہے. جیسے بنجر زمین میں کچھ بھی نہیں حاصل کیا جا سکتا, بیمار آدمی سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا, اس سے اس کو منتقل کیا گیا. تو بنجر زمین کا جو علاج ہے وہ بڑے مستقل مزاجی سے کیا جاتا ہے. ایسے بیمار کا علاج بڑی مستقل مزاجی سے کیا جاتا ہے. آپ کے طرز علاج نے لوگوں کو جلد باز بنا دیا, دو دن ٹھیک نہ ہو تیسرے دن کہتے ڈاکٹر نے آمدہ جانا ہی کچھ, اور تریے دن میں ٹھیک ہی کوئی نہیں ہوا تو لوگ جلد باز ہو گئے, مگر ادھر ٹیکہ لگے ادھر میں ٹھیک ہو جاؤں. تو مرض آہستہ آہستہ جاتا ہے. یہ ایجوکیشن ہمارے مریضوں کو ہے نہیں, وہ فوراً ٹھیک ہونا چاہتے ہیں, ایک دم ٹھیک ہو جائیں. تو لفظ مریض خود یہ بتاتا ہے کہ یہ بنجر زمین ہے, اس کو علاج کرتے کرتے سال ہر سال لگ جاتا, تب جا کر وہ لہلہاتی ہے سرسبز ہوتی. تو ان بیماریوں میں روح کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کچھ جس پر اگر مر گیا تو کینسر کی طرح لا علاج، اب اس کا آگے کوئی علاج نہیں، ہمیشہ کی ذہن میں. باقی بیماریاں اس سے چھوٹی ہیں، نافرمانی کی، نماز چھوڑ دی، سچائی چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، زکات چھوڑ دی، کبیرہ گناہوں میں لگ گیا، جوئے میں لگ گیا، شراب میں لگ گیا، گانے بجانے میں لگ گیا، موسیقی میں لگ گیا، یہ ماں باپ کی نافرمانی میں، جھوٹ میں، فریب میں، فراڈ میں، رشوت میں، چور بازاری میں، یہ وہ گناہ ہیں جو قابل علاج ہیں. ان کے ساتھ اگر ایمان پہ موت آ گئی تو جہنم کی آگ ان کو جلائے گی، پھر صاف کر کے جنت میں ڈال دے گی. لیکن اگر کفر پہ مر گیا تو اس کا کوئی علاج کوئی نہیں، وہ پھر ہمیشہ کی جہنم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو اب آپ حضرات کا یہ شعبہ ہے دل کا، دل سارے جسم کا بادشاہ ہے، دل پر بادشاہی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں استقامت کرتا ہے نا قرآن میں، عقل کا، فہم کا، بصیرت کا، وہ بھی سارا دل کے ساتھ ہی کرتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں غور تو نہیں کرتے ہو. ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ عقلوں پر تالے کی بجائے دل کا لفظ استعمال کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو قرآن ولہم قلوب لا یفقهون بها، ان کے دل تو ہیں پر یہ سمجھ نہیں استعمال کر، اس کو اپنی سمجھ بوجھ بصیرت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. فتقول لهم قلوب یعقلون بها، ان کے دل ہوتے جس سے یہ عقل اور فہم اور بصیرت کو حاصل کرتے. اور نزل به الروح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن کو اتارا تیرے دل کے اوپر. فی قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. تو یہ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ دل ہے. سارے کے سارے قرآن میں جتنا بھی گردش کرتا ہے، جب انسانی جسم مخاطب بنتا ہے تو دل اس میں بادشاہ کی حیثیت سے سامنے آتا ہے. جو میڈیکل ہے اس میں تو دل خالی دھڑکنے کا کام دیتا ہے، کام سارا دماغ کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک روح ہے، روح پر آ کر انسانی علم ختم ہو جاتا ہے. تو دماغ تو نہ دکھا سکتا ہے نہ بلوا سکتا ہے، خالی ایک سگنل. آپ جو کچھ میری بات سن رہے ہیں یہ کانوں میں جا کر تو ایک سگنل بن جاتا ہے. وہ سگنل آگے دماغ میں جو جا رہا ہے، دماغ تو ریشے ہیں بالکل بے جان، بالکل بے جان، ان میں کہاں سے طاقت آ گئی جو آپ کو میری بات سنا رہے ہیں. آنکھوں سے جانے والی شوائیں پیچھے جا کر سگنل بن جاتی ہیں، جہاں یہ سگنل پہنچتے ہیں وہاں تو بالکل اندھیرا ہے. وہ اندھیرے میں سے کیسے شکلیں واپس آ کر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. وہ پانی زبان پہ جا کر اس کا ذائقہ ایک سگنل بن جاتا ہے، وہ پیچھے جاتا ہے. اب پیچھے وہاں تو کچھ بھی نہیں پہنچی، نہ روٹی پہنچی ہے، نہ پانی پہنچا ہے، نہ پھل پہنچا ہے. تو اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے؟ وہاں تو ایک بے جان سا ریشہ پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک روح ہے. وہ روح سارا ادراک رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، احساس رکھتی ہے. یہ سارے روح کے کرشمے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. تو دل کی بیماریوں میں آپ لوگ سارے یہ ہسپتال بنا رہے. میں ایک دفعہ گیا تھا اپنے بھائی صاحب سے ملنے، تو ڈاکٹر وہ اس وقت پی آئی سی میں تھا، تو ڈاکٹر شہریار صاحب اور سارے ڈاکٹر ایسے بیٹھے تھے. وہ مجھ سے کہنے کہ آج ہمارے اس ادارے کو 5 سال ہو گئے، تو آپ کو گھر سے آگے تھوڑی بات کرو. جو میں نے ان سے بات کی وہی آج آپ سے کرنی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کی زبانی پتہ چلا ہے کہ دل کی 3 بڑی رگیں ہوتی ہیں. مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ فرماتے ہیں کہ دل کی 3 بڑی رگیں ہوتی ہیں. ایک بند ہو تو بیماری کی بنیاد پڑ چکی ہے اور کام خراب ہو رہا ہے، دوسری بند ہو تو ہلاکت کے قریب ہے، تیسری بند ہو تو بالکل ہی ہلاکت ہے. اس کو نکلنے ہی نہ دو، یہیں پھٹے پہ ڈال دو، فوراً آپریشن. یہ 3 رگیں بند ہونے کی نشانیاں ہیں جو آپ اپنے آلات سے یا اپنی میڈیکل جو آپ کا تجربہ ہے اس سے محسوس کر لیتے ہیں. اور اس کے کھل جانے کی بھی نشانیاں ہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کو وہ اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں، کھل گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں. تو اللہ کی شان ہے قربان جان اللہ کے نبی پر، انہوں نے بھی دل کی 3 بیماریاں، 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ دل مر گیا ہے یا زندہ ہے، حرکت میں ہے یا ختم ہو چکا. اس کی 3 نشانیاں بتائیں، 4 نہیں بتائیں، 5 نہیں بتائیں. 3 رگیں اس دل کی ہیں جو روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 3 رگیں اتنی ہیں نا، ٹھیک ہے، 3 اس کی ہیں جو جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، 3 اس کی ہیں جس پر ایمان اترتا ہے، جس پر کفر اترتا ہے، جس پر بغض اترتا ہے، جس پر محبت اترتی ہے، جس سے نور اترتا ہے، جس سے ظلمت اترتی ہے،
جس سے ایثار اترتا ہے, جس سے طمع اترتا ہے, جس سے شہوت اترتی ہے, جس سے بخل اترتا ہے, وہ اندر میں ہے جو روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ بھی تین نشانیاں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اسلب قلبک عند ثلاثۃ مواطن, تین جگہ پر دل کا امتحان لو, تین جگہ پر, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری رگیں بند ہو چکی ہیں یا کھل چکی ہیں. عند سماع القرآن, ایک قرآن میں دیکھو کہ تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اگر قرآن میں دل نہیں لگتا تو ایک رگ بند ہو گئی, ایک بند ہو گئی. اچھا جو مہینہ مہینہ قرآن کھولتے ہی نہ دیکھے تو پتہ تو چلے نا کہ دل قرآن میں نہیں ہے. ایک چائے کے ساتھ دل لگ جائے تو آدمی دن میں دس دفعہ منگوا جائے چائے لانا بھائی, چائے لانا بھائی, یار آج سر میں درد ہو رہا ہے, چائے نہیں پی ہے. یہ لگنے کی بات ہے, مزاج میں اترنے کی بات. جب ایک مرد عورت چار مہینے گزر رہتے ہیں قرآن کی شکل بھی نہیں دیکھتا تو اس کی رگ تو بند پہ ہوئی ویسی کٹ چکی. سال ہر سال گزر جاتے ہیں قرآن کی شکل نہیں اٹھا کے دیکھ, پتہ ہی نہیں. چلو میں کہتا ہوں یہ نہیں جانتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, اتنا تم شکل تو دیکھ لیں, اس کی دو سطر تو پڑھ لیں. ہماری جماعت گئی تھی لیا, وہاں میں ایک جگہ پیر جبھی, وہاں ہم گئے تھے, زمیندار سے ہماری ملاقات ہوئی. وہ کہنے کا میرا بکری چرانے والا تھا وہ مر گیا, اس کا جب ہم نے دفن کیا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی. قبر سے خوشبو تو بڑے کم لوگوں کے آتی, بہت کوئی اللہ کے مقرب لوگوں جن سے خوشبو آتی, اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی. بالکل ان پڑھ آدمی تھا, پانچ وقت کا نمازی, اس سے آگے اس کا دین کوئی نہیں تھا. تو کہنے کا ہم اس کے گھر گئے دفن کے بعد, اس کی بیوی سے پوچھا کہ بڑے میاں کا کوئی خاص کام تمہیں پتا ہو تو بتاؤ. وہ کہنے لگی ان پڑھ تھا, ساری زندگی ایک کام اس نے کیا, فجر کی نماز پڑھ کے آتا تھا اور قرآن کھول کے بیٹھ جاتا, اور ہر سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہتا تھا اللہ سائیا اے سچ لکھ ہو گیا, پھر دوسری سطر اللہ سائیا اے سچ سے, پھر تیسری سطر اللہ سائیا اے وی سچ سے, اے وی سچ سے, اے وی سچ, ہر سطر پہ انگلی پھیر رہے کہتا اللہ سائیا اے وی سچ سے, اے وی سچ سے, اے وی سچ, ایسے ایک دو سپارے پر انگلی پھیر کے بند کر کے رکھتے تھے. واللہ عالم یہ عمل پسند آیا اللہ کو یا کوئی اور, وہ تو وہی جانتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی تصدیق نے اس کی قبر کو خوشبودار کیا. تب ایک مرد عورت کو یاد ہی نہیں کہ میں نے کب قرآن کھول کے دیکھا تھا, اس کی تو رگ بند ہی نہیں ہوئی, ویسے ہی کٹ گئی. عند سماع القرآن, قرآن کے سننے میں پڑھنے میں دیکھ تو دل لگتا کہ نہیں لگتا, اگر دل لگ رہا ہے تو یہ رگ تو چالو ہے, یہ ٹھیک ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. تو دوسرا فرمایا کہ مجالس ذکر, جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو, جہاں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو, وہاں دیکھو کہ تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اگر وہاں بھی دل میں وحشت ہے تو یہ دوسری رگ بھی کٹ گئی. مسجد میں جانا ہی مشکل ہو, مسجد میں بیٹھنا ہی مشکل ہو, اللہ کی بات کا سننا ہی مشکل ہو, اور دل بند ہو جائے اور مشکل میں پڑ جائے, سیڑھی جلنا شروع کر دیتی ہیں اور طبیعت سے بوجھ آنا شروع ہو جائے, تو یہ دوسری رگ بھی کٹ گئی. اور اگر اللہ کے نام کو سن کر, اس کی بات کو سن کر دل میں بشاشت پیدا ہو رہی ہے تو یہ رگ بھی سلامت ہے, اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. تیسرا فرمایا تھی اوقات الخلوہ, جب تم تنہا ہو اور تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو, نہ بیوی ہو, نہ خاند ہو, نہ بیٹا ہو, نہ بیٹی ہو, نہ بھائی ہو, نہ دوست ہو, نہ دفتر ہو, نہ فائل ہو, تم ہو اور تنہائی ہو اور تمہارا اللہ ہو, تو اس وقت اپنے دل کو دیکھو کہ کچھ اللہ کے لیے اپنے اندر بے قراری محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. فَإِن لَمْ تَجِدْ ہُوَ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ, اگر خلوت میں اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہے اور خلوت میں اللہ کی یاد نہیں ہے اور خلوت میں اللہ کا تعلق یا خوف یا محبت یا آنسو پیدا نہیں کرتا ہے, تو تیسری رگ بھی بند ہو چکی ہے. یہ مریض قابل علاج, مثلاً آپ کے پاس تین رگوں کا بند مریض آ گیا, بالکل بند ہو, واضح ہوتا اللہ کی طرف سے نہیں اس کو اٹیک ہوتا, تو ملتی رہتی مولت, تو تھوڑا بہت خون دائیں بائیں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جاتا رہتا ہے, تو کیا آپ اس کو اجازت دیں گے کہ جا آپ دکان میں بیٹھ جاؤ, جو بھی جانتدار ڈاکٹر ہو گئے ادھر ہی لیٹ جاؤ, یہاں سب ہل نہیں سکتے, جی میرا کاروبار میری میل چل رہی میری فیکٹری چل رہی ان کا ساری زندگی کے ساتھ مر گئے تو کیا کرو گے؟ وہ خود بھی کہے گا ٹھیک ہے جی میرا علاج کرو. تو جس آدمی کی تین رگیں بند ہو چکی ہیں نہ اس کو قرآن میں دل لگتا ہو نہ اللہ کی یاد میں دل لگتا ہو نہ تنہائیوں میں اسے اللہ یاد آتا ہو تو اس کی بھی تینوں رگیں بند ہیں یہ بھی بازار بھیجنے کے قابل نہیں یہ ہسپتال بھیجنے کے قابل نہیں ہے چاہے دل کا ڈاکٹر ہے پہلے اس کے اپنے آپریشن کی ضرورت ہے اس کی بھی تینوں رگیں بند ہیں اس کو علاج کی ضرورت ہے اگر یہ علاج نہ ہوا رہے اس حال میں مر گیا تو آگے بڑی خوفناک شکل کا اسے سامنا کرنا پڑے گا. تو اگر یہ دل زندہ ہوتا ہے تو تین نشانیاں اور بتائی گئی ہیں جب اس کی ایسی بھی ٹھیک ہو جائے اور کیا ایسی بھی ٹھیک ہو جائے اور باقی اگلے ٹیسٹ ویسٹ بھی ٹھیک ہو جائیں تو اس میں تین نشانیاں پیدا ہو تین باتیں پیدا ہو جائیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا دخل النور انفتح الصدر واتسع جب ایمان کا نور دل میں اترتا ہے تو سینہ کھل جاتا خوشحال ہو جاتا. تو ایک صحابی نے پوچھا هل تلک من علامۃ یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا التجافی عن دار الغرور پہلی نشانی ہے کہ وہ دنیا کا لالچ اس کے دل سے نکل جاتا ہے. لالچ دنیا کی دوڑ تما طلب نہیں طلب کے بغیر تو آدمی زندگی نہیں گزار سکتا تما اور لالچ اور حرص اور حوث جس سے ساری زندگی اس کو تباہ و برباد ہے وہ لالچ اور تما اور حرص و حوث اس کے پیچھے ہے. کمانا سنا اللہ نے روکا ہے بلکہ کہا ہے جاؤ کماؤ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ اس چیز سے روکا ہے وہ تما اور لالچ اور حرص و حوث ہے جو انسان کو درندہ بنا دے. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال کی حوث رکھنے والا اور اپنی وجاہت کی حوث رکھنے والا جتنا یہ انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے اتنا دو بھوکے بھیڑیے انسانیت کو بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایمان کا نور اترتا ہے تو پہلی نشانی کیا ہے؟ دل ٹھیک ہو گیا پہلی رگ کھل گئی اب تجافی عن دار الغرور دنیا کا لالچ نکل جاتا مقدر کی آتے رہتی. تو سلیمان بن عبد الملک نے مرتے ہوئے وصیت لکھوائی کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوں اور اس کو بند کر کے ایک ڈبیا میں بند کروا کے اور رجا بن حیوہ سے فرمایا جاؤ اور باہر مسجد میں لوگوں سے بیعت لو اس ڈبیا کے اوپر سارے ہاتھ رکھیں کہ جس کا اس میں نام ہے وہ میرے بعد خلیفہ ہے. تو جب وہ وہاں سے نکلے تو سامنے عمر بن عبد العزیز کھڑے جن کا نام لکھا تھا فرمانے لگے رجا اس میں کس کا نام ہے؟ کہا مجھے پتا نہیں. کہ ایک مہربانی تو کرو اچھا اگر اس میں میرا نام ہے تو کاٹ دو میں نہیں بننا چاہتا. اوپر والا فیصلہ کر چکا انہیں کو دینے کا مجھے نہیں پتا یہ خلیفہ کا حکم میں نہیں بدل سکتا. آگے گئے تو ہشام بن عبد الملک کھڑا ہوا تھا سلیمان کا بھائی عمر کو چچا ذات تھے وہ سزا تھا. تو آگے ہشام کھڑا تھا وہ کہنے لگا راجا اس میں کس کا نام ہے؟ خالی پتا نہیں. تو میری ایک منت تو مانو پکا اگر اس میں میرا نام نہیں تو ڈال دو منہ مانگا تجھے انعام دو وہ تو ابھی مرنے والا ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہے میں نہیں جانتا ہوں. تو ایک نے تما کیا ہے اس کے لیے فیصلہ نہیں تھا نہیں ملی. دوسرے نے خلاصی چاہیے مجھے نہ ملے اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اسی کو ملی ہے. تو جب وہ بیٹھ ہو گئی تو انہوں نے وہ ڈگیا کھول کے نکالا پرچا تو اس پہ لکھا تھا عمر بن عبد العزیز. تو عمر میں عبد العزیز لوگ کھڑے ہوئے تھے تو غم کی وجہ سے زمین پر گر گئے تھے ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہو. اور ہشام جو تھا وہ بیٹھا تھا وہ غصے میں کھڑا ہو گیا تو ہمیں یہ بیعت منظور نہیں ہے. تو ایک شامی سردار نے تلوار نکالی کہا اسی تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا اگر تو نے امیر المومنین کی بات سے انہیں خراب کیا. تو اللہ تما سے روکتا ہے لالچ سے روکتا ہے حرص و حوث سے روکتا ہے تو انسان کو درندہ بنا دے پھر اسے نہ مریض نظر آتا ہے نہ اس کا فقر نظر آتا ہے نہ اس کا دکھ نظر آتا ہے نہ اس کی تکلیف نظر آتی ہے تو صرف اپنا پیٹ اور اپنی خواہش نظر آتی ہے. جھوڑیا بکری پہ حملہ کرتے ہوئے سب سوچتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اسے صرف اپنے لیے اسے گوشت بھی چاہیے اور خون بھی چاہیے. تو لالچ اور حرص اور حوث اور طمع یہ انسانوں کو درندہ بنا دے اور اگر وہ اللہ کے امر پر کمائے تو یہ چیز اس کو فرشتوں سے بھی اوپر لے جاتی. تو جب دل زندہ ہوتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے التجافی عن دار الغرور, اللہ تعالیٰ دنیا کا طمع نکال لیتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے والانابۃ الی دار الخلود, جنت کا شوق لگ جاتا ہے. دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور جنت کا شوق لگ جاتا ہے. اسی حضرت عمر بن عبد العزیز کا قصہ ہے, ان کی عمر اس وقت صرف 42 سال تھی اور 3 بر اعظم پر حکومت تھی. فیصل آباد ان کے حکومت میں شامل تھا, کشمیر تک حکومت تھی بنو امیہ کی. تو تشریف فرمائے تھے تو رضا بن حاضر تشریف لائے, ان سے کہنے گئے تو میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں ایک دعا کرو میرے لیے. کہیں گے پہلے دعا بتاؤ پھر قسم تمہاری مانوں گا. کہیں پہلے قسم اٹھاؤ پھر دعا بتاؤں. تو قسم اٹھانا آج کل تو کیا 1 کروڑ قسمیں اٹھا لو کوئی پرواہ نہیں کسی کو, نہ ان کو اللہ کا پتہ نہ قرآن کا پتہ. تو وہ زمانہ حیبت کا تھا, اللہ کا پتہ تھا لوگوں کو, اللہ کون ہے قرآن کیا ہے. کہیں آپ پہلے مجھے بتاؤ پھر میں قسم اٹھاؤں, کہیں پہلے قسم اٹھاؤ میں پھر بتاؤں. تو یہ تکرار رہتا رہا, آخر ان سے قسم اٹھوا لی کہ جو میں دعا کہوں گا تم نے کرنی ہے. تو میں کہا اچھا اللہ کی قسم دعا کرو اللہ مجھے اپنے پاس کو لائے. 3 بر اعظم کا حکومت, 42 سال کی عمر, نوجوان بالکل, اگر دعا کرو اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے میں اس دنیا سے تنگ آ چکا. کہنے گے یہ قسم تو یہ دعا تو میں نہیں کروں گا, اگر تم قسم اٹھا چکے یہ تمہیں کرنی پڑے گی. تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سامنے ان کا اپنا ایک بیٹا گزرا, کہنے یہ بیٹا مجھے بہت پیارا ہے, دعا کرو ہم باپ بیٹا دونوں کٹھے ہی چلے جائیں. تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے, 1 ہفتے کے اندر باپ بیٹا دونوں ایک ہی دن انتقال کر, ان کو زہر دے دیا گیا. بنو امیہ تنگ آ گئے تھے حضرت عمر کے عدل سے, وہ آدھی تو ان کے منہ کو خون لگ چکا تھا انسانیت کا, اور اوروں کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کرنا ان کی فطرت بن گئی. تو عمر بن عبدالعزیز نے 3 بر اعظم میں وہ کام کر کے دکھایا کہ ایک آدمی زکات دینے والا زکات لینے والا نہ بچے. تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پینے لگے. تو وہ تنگ آ گئے تو انہیں ایک آدمی انہیں کے غلام کو 100 دینار دیے اور ان کو زہر دلوا دیا. تو ان کو جو ہی محسوس ہوا تو اللہ نے فراست ایسے دی کہ اس کو بلایا, تو کتنے پیسے لیے تھے میرے زہر دینے کے؟ کہا جی 100 دینار کا لے آؤ. وہ لے آیا, کہ جاؤ یہ بیت المال میں جمع کرا دو, وجہ تو آزاد ہے پھر ہمارا حساب آگے ہوگا, یہاں تجھے چھوڑ دوں. جنت کا شوق لگ جانا, اس سے عمر نہیں گھٹ جاتی, عمر تو اتنی ہی جتنی اللہ نے دی ہے, لیکن ہم تو طلب کرتے ہوئے ڈرتے کہ نہیں مر نہ جائیے. ہم جا رہے تھے مدینہ, تو ایک ساتھی کہنے لگا یا اللہ مدینے کی موت عطا فرما. میں نے کہا آمین. کہنے لگا یا اللہ دیر سے آئے جلدی نہ آئے. میں کہ ہونے دعا بدل سکتی. تو زندگی تو اتنی ہے جتنی ہے, لیکن شوق بدل جائیں, مرنے کی تمنا زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتا. جنہیں موت سے خوف ہو ان کو تو زندہ رہنے کا طریقہ نہیں آتا. تو دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو شوق عطا فرما دیتا. اور تیسری نشانی یہ ہے والاستعداد للموت قبل النزول, مرنے سے پہلے موت کا فکر سوار ہو جاتا اور تیاری میں لگ جاتا ہے, بھائی وقت آ رہا ہے تیاری کرنے کی. تیاری علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا تھا کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ آخری درجہ ہے کسی انسان کے لیے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. اتنی خوشخبری لینے کے بعد وہ روزانہ رات کو اٹھ کے روتے پھر کہتے تھے یا اللہ آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق, میرے مولا میرا سفر لمبا ہے, میرا توشہ تھوڑا ہے اور مجھے تنہا جانا ہے, میرا کیا بنے گا. جس شخص کا سب کچھ بن چکا تھا وہ روزانہ رات کو اس طرح اٹھ اٹھ کے روتا تھا. اور مجھے تو آپ کو تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ تیسری نشانی ہے کہ موت کا فکر سوار ہو جاتا ہے. تو بھائی آپ سب لوگ دل کے ہسپتال میں آئے ہو تو یہ ایک باب ہے, چیپٹر ہے جو آپ نہیں جانتے, اس طرح میں نے آپ کو متوجہ کر دیا. تو اپنے دلوں کا ٹیسٹ کرتے رہنا, یہ ای سی جی میں نہیں آئے گا اور یہ ای ٹی میں نہیں آئے گا, اور وہ اور چاہتی اینجیوگرافی اس میں بھی یہ نہیں آئے, اس میں تو ساری رگیں کھلی نظر آئیں. لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں, اگر یہ رگیں بند ہیں تو اس کا علاج کرو, اگر اس کے بغیر مر گئے تو کام بڑا خراب ہے. کسی بھی بیماری میں آدمی مر جائے کسی بھی اور اللہ اس کو شفا نہ دے تو کل ہی میں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو بیمار کرتا ہوں پھر اس کو شفا نہیں دیتا اور اسی بیماری میں اس کو اٹھا لیتا ہوں تو قیامت کے دن اس کا حساب کرتے ہوئے مجھے شرم آئے گی. میں چھوڑ دنیا میں چرزا جو ہو گیا کافی. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کا حساب ہوگا اور صدیق کا حساب ہوگا. اللہ بولا لاؤ کا حساب دیکھا. اگر شہید پر قرضہ ہو تو نہیں معاف ہوگا, حساب ہے. بلکہ ایک عجیب ساتھ سنا دوں, آج کل حالات ایسے ہیں. آپ خوشی فرماتے ہیں جہاں جنازے پڑے جاتے تھے یعنی مغرب کی طرف, مغرب مسجد کے مغرب وہاں قبلہ جنوب میں ہے تو مغرب کی طرف جگہ تھی جہاں جنازے پڑے جاتے ہیں. تو آپ نے ایسے سر ایسے ماتھے پہ ہاتھ مرا یوں کیا اور اوف 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 ایسے تھا اوف 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 کتنا سخت حکم آیا. کہا کچھ نہیں بچہ کا کتنا سخت حکم آیا ہے کسی کو ضرورت نہیں پوچھ سکیں. اگلے دن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہنے کے یا رسول اللہ کل آپ کہہ رہے تھے کتنا سخت حکم آیا, وہ کیا حکم آیا؟ تو آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ گئے تھے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے کسی کا مال لیا اور پھر واپس نہ کیا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو پھر زندہ ہو, پھر بھی جنت میں نہیں جائے. اور دیکھو بازاروں میں لوگ کیسے مال دبا رہے ہیں اور ایسے آرام سے دبا جاتے ہیں جیسے بول کے حق لیا ہو, ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا. کتنے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیتے ہیں ان کو پرواہ کیوں نہیں. اور یہ ایسا جرم عظیم ہے کہ دو دفعہ شہید ہو, شہادت شہادت تو بڑی بات ہے, اللہ کی راہ میں تو کانٹا بھی چھپ جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ جنت دے دے, کہاں گردن کٹانا. دو دفعہ گردن کٹائے اور زندہ اور گردن کٹائے اور زندہ جنت میں نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے جب میں کسی کو بیمار کرتا ہوں اور اس کا جب قیامت کے دن حساب کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل رہی ہوں دنیا نے تجھے کافی تکلیف دے دی تھی تیرا حساب معاف ہے. تو آج سارے بھائی بہت بڑی خدمت میں آنے والے ہو. ہسپتالوں کا بہت برا حال ہے, بہت برا حال. انسان بگڑتا ہے تو شعبے بگڑ جاتے ہیں, شعبے تو خود بگڑے نہیں ہوتے, انسان بگڑو. پولیس کا شعبہ نہیں بگڑا, پولیس والے بگڑے. حکومت کا شعبہ نہیں بگڑا, حکومت والے بگڑے. میڈیکل تو مقدس ترین شعبہ ہے تو ڈاکٹر بھی بگڑے ہوئے ہیں, کام کرنے والے بگڑے ہوئے ہیں. تو ہسپتال جاتے ہوئے لوگ تھر تھرانے لگتے ہیں, پتہ نہیں کتنوں کی چوڑیاں بکیں گی, کتنوں کے زیور بکیں گے, کتنوں کی زمین بکے گی, کتنوں کا کیا بکے گا. یہ علم دین کے بعد شریعت نے جس علم کا اعتراف کیا وہ طب. اور یہ اتنا عظیم کام ہے. ایک حدیث آپ کو سنا تھا, قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال کیوں نہ پوچھا, سنو میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال کیوں نہ پوچھا. کہے گا یا اللہ تو بیمار ہو سکتا ہے, تو تو پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا تم اس کا حال پوچھنے کیوں نہ گئے, اگر تم اس کا حال پوچھتے تو ایسا تھا تو نے میرا حال پوچھا. تو بیمار کا حال پوچھنا جب اللہ کا پوچھنا بن جاتا ہے تو بیمار کا علاج کیا بنے گا, کتنی بڑی اس سے اور اونچی تعبیر کیا اللہ تعالیٰ بیان کرے. اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا تو نے مجھے پوچھا اور اس کا صلہ تو مجھ سے لے لیتا. تو آپ کا شعبہ یہ تو خاص طور پہ لالچ کا نہیں ہے, تمنا کا نہیں ہے. مصیبت زیادہ آنے والوں کا فرد محسوس کریں, آپ کو وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں سے میں گمان دوں. قلم اوپر سے چلتا نیچے نہیں چلتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسانیت کی قیمت ہے, میرا فلاں بندہ بیمار تھا فلاں, اما علمت ان عبدی الفلاں. فلاں میں نہ مسلمان کی قید ہے, نہ کافر کی قید ہے, نہ نیک کی قید ہے, نہ بد کی قید. کوئی انسان بطور انسان تو تم اس کا حل کیوں نہ پوچھنے؟ آپ کے سامنے آنے والا تو مسلمان ہوگا، ہندو کافر بھی آ جائے تو بطور انسان اللہ کے دربار میں انسان کی قیمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑا، بسم اللہ نہیں پڑی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ، کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا نہیں، تو انہیں آگے سے کھانا اٹھا لیتا، اٹھ جا میں منکر کو کھلاتا نہیں۔ وہ دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ جبریل آ گیا اللہ کی طرف سے عقاب لے کر، تنبیہ لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو کھلا رہا تھا، تو نے کیوں روٹی اٹھا لی؟ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے، مجھے مانتا نہیں مانتا یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے، تیرے پاس بھیجا تھا کھانا کھلانے، اس کو واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا۔ یہ ایک انسان کی قدر ہے اللہ کے دربار۔ تو انسان بطور انسان کیا برا ہے اچھا ہے؟ اگر وہ بستر پر بیمار ہے تو آپ کو جنت کمانے کا موقع ہے۔ یہ کبھی نہ سوچو کہ اس کو پیسے کتنے آئیں، یہ کبھی دل میں نہ لائیں کہ اس سے اتنے بن جائیں، ذرا تقسیم کے چکر میں نہ پڑیں، آپ اپنے دل سے کریں یا اللہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، وہ اوپر اس کا نظام ہے، نیچے کوئی نہیں ہے، اوپر ہے۔ تو یہ مہربانی فرمائیں، اس کو ایک مثالی ادارہ بنائیں۔ ایک صحیح آدمی ڈاکٹر فیاض احمد رانجا، ایک دل رکھنے والا انسان آیا، پوری دنیا میں اس نے مثال قائم کر دی ہے کہ اتنے بڑے ہسپتال میں دل کے آپریشن بھی 10 روپے میں ہو رہے اور کوئی اس کے لیے فنڈ نہیں، کوئی اس کے لیے ڈونیشن نہیں، جو حکومت فنڈ دے رہی اسی کے اندر آپ جا کے وزٹ کریں دیکھیں، میں تو 50 دفعہ جا چکا، صرف جو حکومت دیتی ہے اس کو صحیح استعمال کیا ہے تو 10 روپے میں دل کا آپریشن ہو رہا ہے، کینسر کے مریضوں کا علاج مفت ہو رہا ہے، 1 لاکھ روپے کا ٹیکا پتنی کس بیماری کا بتا رہے تو کھلا پڑا ہے، جو مریض آئے گا اس کو لگے گا۔ کہنے کے پہلے بڑی چوریاں ہوتی تھیں، میں نے کہا تالے اتار دو، مریض آ رہا ہو اور وہ مرنے پر ہو اور ادھر میں چابی والے کو تلاش کر رہا ہوں، تو کرم سے اللہ آپ کو مسیحا بنائے گا، آپ کے ہاتھ میں شفا رکھے گا، لوگوں کی دعائیں آپ کو ملیں، ان دعاؤں سے جو اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنائے گا وہ رشت جائیداد اور پیسے سے کبھی نہیں بن سکتا۔ جب مریض دعا دیتا ہے، جب اس کو سکھ ملتا ہے، وہ دعا دے، اس کے علاوہ ہے کہ جب وہ دعا دیتے ہیں تو 7 پشتوں تک وہ دعائیں چلتی، نسلوں تک وہ دعائیں چلتی، پیسہ تو زندگی میں ختم ہو جاتا۔ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، بڑے ظلم و ستم، پوری جاگیر 900 مربع کا مالک، ایک بیٹا، اور اس ایک بیٹے کے لیے اتنی بڑی جائیداد اور ہر قسم کا ظلم روا رکھا، 900 مربع کچھ پوری جاگیر اسٹیٹ ہے، وہ جاگیردار مر گیا اور ایک بیٹے کے لیے 900 مربع زرعی زمین اور کروڑوں کروڑوں کی جائیداد لاہور میں، اس وقت اس کا بیٹا ایک مرلے زمین کا مالک نہیں، ایک مرلہ، مرلہ بھی زیادہ، ایک بالشت زمین کا مالک نہیں ہے، اپنے مینیجر کے گھر بطور ایک وہ پناہ گزین کے رہتا ہے جہاں اس کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ یہ آخر انجام ہوتا ہے ہیرا پھیری اور فراڈ اور ظلم و ستم سے کٹھی کی ہوئے رزق کا، کہ اللہ تعالیٰ سر کی آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ تو اس ادارے کو آپ کوشش کرو کہ یہاں آنے والوں کو آپ جب وہ آئے یہاں سے نکلے تو آپ کو دعائیں دیتا ہوا جائے، وہ دعائیں آپ کے لیے خزانہ بنے گی، آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کی۔ اور یہ جو میں نے بتایا ہے دل کی بیماری، وہ جو روح پر آتی ہے، وہ اس کا بھی ٹیسٹ کرو، اس کا علاج کرو، اس کے لیے تبلیغ کا کام، ادھر یہ دل کا شعبہ بنا ہے تو ادھر وہ تبلیغ کا کام اس دل کے شعبے کا وہ فریضہ انجام دے رہا ہے، جہاں یہ دل کی تینوں تاریں، تینوں رگیں کھلتی ہیں، اور قرآن سے بھی دل لگتا ہے اور مسجد سے بھی دل لگتا ہے اور اللہ سے بھی دل لگتا ہے، اور جنت کے شوق پیدا ہوتے ہیں اور آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے اور دنیا کی جو رغبت پیدا ہوتی ہے، اس کو بیلنس کریں، کچھ وقت تبلیغ میں لگائیں، اس میں جا کر اپنے روحانی دل کی رگوں کو کھولیں، باقی وقت یہاں لوگوں کی خدمت کریں اور اس کا صلہ اللہ سے لیں، اپنا جائز جو آپ کا حق بنتا ہے اس کو لیں، کوشش کریں جیسے ڈاکٹر رانجا صاحب نے، کیونکہ اتنے پیسے ملتے ہیں کہ اگر ان کو صحیح استعمال کیا جائے تو علاج ہر مریض کا مفت ہو سکتا ہے۔ تھوڑے سے جو سیپج انہوں نے سیپج کو بند کیا اور سارے فنڈ کو صحیح استعمال کیا ہے. ہر مرض کا وہاں علاج مفت ہو. ورنہ مجھے ڈاکٹر خالد گونڈل سرجن ہے سر میری آنکھوں دیکھا ہے کہ ہم پرچی پہ پرچی پکڑا رہے ہوتے تھے اور لواحقین بھاگ رہے ہوتے تھے. یہ بھی کہنے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عورتوں نے کڑے اتار کر بیچے, بالیاں اتار کے بیچی, اور یہ بھی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بھاگے ہیں دوائی لینے اور ان کے آتے آتے پیچھے مریض مر گیا. یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں میں. ہاسپٹل میں کافی اچھا ہو رہا ہے اب بھی نہیں ہوں. تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہاں یہ کام نہ ہو, یہ پرچی, یہ دوائی لاؤ. اب ایسا یہاں نظام بنائیں کیا سارا علاج یہاں مفت ہو. جو آپ کو فنڈ حکومت دے گی اس میں ہر مریض کا علاج مفت ہو سکتا, کہ وہ دل کا آپریشن. نیو ہاسپٹل تو بطور دل کا ادارہ نہیں ہے, اس میں چھوٹا سا شعبہ ہے دل کا, ٹھیک ہے. اس میں جتنے مریض جا رہے ہیں 10 روپے میں ان کا دل کا آپریشن ہو. ان کے پاس سامان بھی پرانا ہے, سٹر بھی پرانا ہے, چیزیں بھی پرانی ہیں, لیکن ان کے جو کیسز ہیں وہ پی آئی سی سے زیادہ, مریضوں کا جو صحت کا ریشو ہے وہ اس کا زیادہ ہے. تو آپ سارے دوست جو ڈاکٹر حضرات اس کو چلائیں گے نا, آپ اس کا وزٹ کریں, ان سے پوچھیں کہ ہم اس کو ایسا بنانا چاہتے. پی آئی سی میں تو لوگ بےچارے مفت والوں کی تو اتنی لمبی فہرست ہے, تو 6 مہینے بعد اس کا نمبر آتا ہے, 6 مہینے میں ویسے وہ آگے چلا جائے. تو آپ اس کو ایسا نظام بنائیں کہ یہ ادارہ پورے پنجاب میں نیو ہاسپٹل کی طرح ایک نمایاں پوزیشن میں آ جائے. سر آپ کو چاروں طرف سے جو دعاؤں کے فنڈ ملیں گے وہ فنڈ آپ کو یہاں بھی کام دیں گے اور آگے بھی کام دیں. تو اس کی آپ سارے نیت کریں کہ ہم نے اس کو ایک مفت ادارہ بنانا ہے اور گورنمنٹ جو فنڈ دیتی ہے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے, اور یہاں آنے والوں کی دعاؤں کا خزانہ ہم نے جمع کرنا ہے. آپ سارے ایک ٹیم بن کے کام کرو گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے. ایک نئی مسلم کے چاہنے سے نہیں ہوگا, سارے انہوں نے ایک ٹیم بنائی اپنے ساتھ. پہلے اکیلے تھے تو انہوں نے اپنے ہم خیال کچھ پروفیسر ساتھ ملائے, کو ڈاکٹر ساتھ ملائے, کو نیچے سے ساتھ ملائے, کو نرسوں کو ساتھ ملایا, کچھ چھوٹے عملے سے لے کر بڑے چند لوگ انہوں نے اپنے ساتھ ملا کر ایک ٹیم بنا دی. اس کے بعد انہوں نے کام شروع کیا. اب اللہ کے فضل و کرم سے حیرت ہوتی ہے دیکھ کر, پوری دنیا میں ایسا ماڈل پوری دنیا میں کوئی, جہاں سعودی جیسی مالدار حکومتیں, قطر جیسی مالدار حکومت, کوئی مفت علاج نہیں, پیسے دینے پڑتے ہیں صرف چند لوگوں سے. وہاں کوئی چلا جائے اس کا علاج مفت ہے, کسی قسم کا مریض چلا جائے علاج مفت ہے. تو آپ سارے بھائی کمی ڈاکٹر صاحب یا اپنے دوستوں سے نیت کروائیں گے, نیت کرتے ہیں نا سارے آپ حضرات, انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ سارا آپ کے انشاءاللہ کھاتے میں آئے گا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. باقی اجازت. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی محمد کما انت اہلہ, وصل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ تو اس ادارے کو فلاحی ادارہ بنا, یہاں کام کرنے والوں کو خلوص اخلاص نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کے لیے ہمدرد بنا, دھڑکنے والا اور یا اللہ درد مند دل عطا فرما. اور یا اللہ مریضوں کے لیے ان کو رحمت کا فرشتہ بنا, مسیحا بنا. ان کی تدبیروں میں یا اللہ ان کے مشوروں میں برکت عطا فرما. اس سارے ادارے کی ایک ایک اینٹ میں رحمت کو اتار دے, برکتوں کو اتار دے یا اللہ. اور یہاں ہر کام کرنے والے پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما, نظر شفقت فرما, نظر عنایت فرما. تو یا اللہ ان سب کو آپس میں ٹیم ورک بنانے کی توفیق عطا فرما, اور سب کو یا اللہ اخلاص نصیب فرما, اور سب کے اندر یا اللہ للہیت پیدا فرما, اور سب کے اندر یا اللہ خدمت خلق کا جذبہ اجاگر فرما. اور یا اللہ اپنے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما. ان کے لیے, ان کی اولادوں کے لیے تو کشادگی کے فیصلے فرما, عزت کے فیصلے فرما, آبرو کے فیصلے فرما. اور اس ادارے کو پورے یا اللہ پاکستان میں جتنے بھی دل کے ادارے بنے ہیں ان سب میں اس کو سب سے نمایاں فرما دے, سب سے یا اللہ اونچا فرما دے, سب سے زیادہ یا اللہ شفا کا سبب بنا دے, سب سے زیادہ مریضوں کے لیے یا اللہ راحت کا سبب بنا دے, ذریعہ بنا دے. امیر و غریب کے لیے یکساں یہاں نظام چلا دے. یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تو علم سن میں یا اللہ خصوصی یا اللہ ان پر اپنی نظر کرم فرما, اور ان کو اپنے علم میں یا اللہ بصیرت عطا فرما, فراست عطا فرما. یا اللہ جو کچھ مشینوں سے دیکھتے ہیں وہ ان کی نظروں میں پیدا فرما دے. ان کی نظروں میں تو پرانے اطباء کی فراست زندہ فرما, پرانے اطباء کی فہم زندہ فرما. اور یا اللہ انہیں جو طبیب کے اندر ایک ہمدردی اور محبت اور خلوص اور اخلاص کے جذبے ہوتے ہیں وہ سب ان کے اندر راسخ فرما، مزین فرما. یا اللہ مریضوں کے لیے ان کو رحمت بنا، راحت بنا، شفا بنا، مسیحا بنا. ان کو، ان کی نسلوں کو دنیا اور آخرت میں عزت اور آبرو عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما. اور یا اللہ جتنے بھی اس ادارے کی اب ضروریات باقی ہیں ان کو اپنے غیب سے جلدی جلدی پورا فرما اور اس کو جلدی جلدی فعال اور متحرک بنا. اور یا اللہ اس کو پورے شہر کے لیے، پورے پنجاب کے لیے، پورے ملک کے لیے باعث عزت اور افتخار بنا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم.
درس-ए-कुरान.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شگوفوئی صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com